بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 19 ستمبر 2014 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ جمعہ کی آیات 6 تا 8 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة جمعہ کی ابتدائی 4 آیات ہم پڑھ چکے ہیں. 5ویں آیت کا بھی ترجمہ تو ہو گیا تھا, کچھ اس کی تفصیل, مزید تفصیل جو ہے ابھی درکار ہے. 5ویں آیت کا آغاز ہو رہا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ, مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات عطا کی گئی تھی, جن پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا تھا, تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی. کمثل الحمار یحمل اسفارا, ان کی مثال اس گدے کی سی ہے کہ جس پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو. اب پچھلی آیات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے, چند جملوں میں میں ضرور چاہوں گا کہ اس ربط کو واضح کر دیا جائے. قرآن مجید انتہائی مربوط کلام ہے, لیکن آیات کا آپس میں کیا ربط ہے اس کے لیے کچھ ذہن پر زور ڈالنا پڑتا ہے. غور و فکر, تدبر اسے قرآن کہتا ہے. لوگ قرآن کی آیات میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ہر آیت اپنی جگہ ہدایت کا ایک خزانہ ہے, لیکن جب ایک ربط بھی سامنے آتا ہے تو ایک اور جہت جو ہے وہ کھلتی ہے, اور اس سے پھر جو حکمت دین ہے اس کے بہت سے پہلو آشکارا ہوتے ہیں, واضح ہوتے ہیں. بات قرآن کی ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کی تربیت کیسے کی؟ وہ انقلابی مشن جو آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ نے اللہ کے دین کو غالب اور قائم کرنا ہے, اور صرف عرب تک کے لیے آپ رسول نہیں ہیں, آپ کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے. مشن تو آفاقی ہے, انقلابی ہے. جماعت کیسے تیار ہوگی اس کے لیے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, یہ تربیت اور تیاری کے مراحل ہیں. با نشہ درویشی درساز و دمادم زن, جو اقبال کہتے ہیں, پہلے یہ جو ہے درویشی والا رنگ پیدا کرنا ہوگا, اور یہ مزاج پیدا کرنا ہوگا, اور قرآن کی تعلیمات کے ذریعے اندر سوچ کو بدلنا ہوگا. اعلی انقلاب قرآن ہے, تفصیل سے بات ہو چکی ہے, لہذا میں صرف اشاروں میں بات کروں گا. یہ چار کام جو آپ نے کیے اور ایک عظیم انقلابی جماعت تیار کی جس کے ذریعے وہ انقلاب آیا جس نے زندگی کے ہر گوشے کو بدل دیا. کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے زندگی کا کہ جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو، نہ انفرادی نہ اجتماعی، سب کے سب. وہ جماعت تیار کی آپ نے، کیسے کی ہے؟ مرکز و محور قرآن ہے، معلم اور مزکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ اسی کے حوالے سے جو اب اگلی بات آ رہی ہے کہ سابقہ امت کو بھی ہم نے کتاب عطا کی تھی، اہل کتاب، تورات ان کو عطا کی تھی، اس میں شریعت بھی تھی. فیہا ہدن و نور، سورہ مائدہ میں ہے، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدن و نور. تورات بھی ہم نے ہی نازل کی تھی، اس میں بھی ہدایت تھی، اس میں بھی روشنی تھی، نور ہدایت کا وہ بھی ایک چراغ تھا اپنی جگہ روشن. اگرچہ کامل اور جامع ترین اور افضل ترین سب میں وہ قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، اور وہ بھی ایک امت کو عطا ہوئی تھی، اور وہ بھی جو شریعت ان کو دی گئی تھی ان کے ذمے بھی تھا کہ اس شریعت کو نافذ اور قائم کریں، لیکن اپنے علاقے میں. سابقہ نبی اور رسول جو بھی آئے ہیں وہ صرف اپنی اپنی قوم کے لیے آئے، ان کا مشن یونیورسل نہیں تھا، آفاقی نہیں تھا، لوکل تھا. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ آفاقی ہے. آپ کی بعثت اولین اور بعثت خصوصی وہ اہل عرب کے لیے ہے، اور بعثت عمومی پوری نوع انسانی کے لیے. الی کافت الناس جمیعا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پوری نوع انسانی کے لیے اللہ کے رسول ہیں. تو بہرحال یہ انقلابی کتاب اصل میں اللہ کی کتاب ہی جو ہے وہی سوچ کو بھی بدلتی ہے، فکر کو بھی بدلتی ہے، اسی سے تزکیہ بھی ہوتا ہے، اسی سے وہ ایک حزب اللہ تیار ہوتی ہے جو باطل کی پیٹھ پر برستی ہے کوڑا بن کر، اور پھر اس باطل نظام کو تہ تیغ کر کے، درم برم کر کے اللہ کے دین کو قائم کرتی ہے. تو تورات دی گئی تھی اہل کتاب، اہل کتاب کہتے ہیں ہم یہود. تو مثل الذین حملوا التوراۃ، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اصحاب تیار کیے، حزب اللہ تیار کی ہے، اس میں اعلی انقلاب قرآن تھا، اللہ کی کتاب تھی. تو پچھلی امت کو بھی ایک کتاب دی گئی تھی. ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کتاب کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، جو تقاضے تھے پورے نہیں کیے. وہ کیا تقاضے ہیں اس کو بھی تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا. لیکن جب انہوں نے اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیا، اس کتاب کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، اور بڑا آسان ہے سمجھا دینا کہ جیسے آج ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، وہی ان کا بھی تھا تورات کے ساتھ. اللہ کی کتاب پوری امت کے لیے آتی ہے، اور جب ہم تخصیص کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ کتاب تو پڑھیں گے کچھ علماء، اور ہم نے تو پڑھنا ہے صرف دنیا کا علم، تو یہ تو گویا ہم نے تقسیم خود کر دی. کتاب تو ہر ایک کے لیے ٹھیک ہے، علماء کا اپنا ایک رول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن باقی لوگ جو ہیں اسے منقطع ہو کر بیٹھ جائیں. چنانچہ ابھی قرآن مجید کے جو حقوق ہیں اس کا بھی ذکر آئے گا، اور بانی محترم والد محترم رحمہ اللہ نے اس پوری تحریک کا جو آغاز کیا تھا تو پہلا کتاب چاہ تھا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق. قرآن بہت عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس نعمت کا حق ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہوگا. اس لیے کہ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر اس کی ناشکری کی ہے، ناقدری کی ہے، تو گریبان پکڑا جائے گا. اگر ہم نے یہ کام نہ کیے اللہ کی کتاب کے حوالے سے تو ہم مجرم ہیں. ان کو بھی ایک کتاب دی گئی تھی، ثم لم يحملوها، انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا. تو مثال کا ہے کہ ہے مثال دی گئی ہے، کمثل الحمار، اس قوم کی مثال اس گدھے کی سی ہے یحمل اسفارا جس پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو. جو طرز عمل انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ اختیار کیا تھا آج وہی طرز عمل یہ امت اللہ کی اس کتاب کے ساتھ کر رہی ہے. مثال دی گئی ہے تو یہ فٹ کس پر آ رہی ہے اس وقت؟ کرنا کیا ہے؟ اس کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے. یہ کتاب صرف ایک انقلابی لٹریچر ہی نہیں ہے, یہ ایمان جس کی اصل کمی ہے ہمارے اندر. ہمارا ایمان آخرت اور اللہ پر نہیں ہے, الا ماشاءاللہ ہوں گے کچھ لوگ. ہمارا ایمان مادے پر ہے, مادی وسائل پر ہے اور دنیا پر. آج سب سے بڑا جو المیہ ہے اور جو کمی ہے امت مسلمہ کے اندر وہ حقیقی ایمان کی ہے. وہ حقیقی ایمان ہو تو وہ ایک بہت کافی ہوتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جن لوگوں نے کہہ دیا مان دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے. جب رب مان لیا ہے تو اس پر جمنے کا کیا مطلب ہے؟ اب ہر حکم اپنے رب کا اپنے مالک کا وہ سر آنکھوں پر ہے. وفاداری کس سے ہوگی؟ اللہ کے باغیوں سے کہ صرف اور صرف اللہ سے اور اللہ والوں سے؟ یہ ایک ایمان ہی اگر پختہ ہو جائے تو انسان کو بہت اوپر معراج تک لے جاتا ہے, لیکن آج کمی اصل میں وہ ہے. یہ قرآن مجید منبع ایمان ہے, سرچشمہ یقین ہے. ایمان کہاں سے حاصل ہوگا؟ جتنا ہم اس کو پڑھیں گے, زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے, غور و فکر کریں گے, اتنا ہی وہ ایمان ہمیں عطا ہوگا. ایمان کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ اس وقت قرآن. دوسری طرف اپنا انقلابی مشن بھی یاد رہے گا. دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری منزل کون سی ہے؟ یہ ہر بات جو اصل حقائق ہیں وہ تب ہی سامنے رہیں گے, اور پھر ایک مومنانہ کردار جو ہے امت کا پیدا ہوگا. ورنہ آج کردار کے اعتبار سے ہم غیر مسلموں سے بھی گئے گزرے ہیں, ان کے اعتبار نہیں ہیں, اسفل سافلین میں. اب اس وقت ہمارے اس دھرنے کے نتیجے میں کیا برآمد ہوگا تو ایک بات ہے. ایک چیز تو بڑی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ یہ نظام جو اس وقت جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل نظام ہے اور یہ رہنا چاہیے, یہ جمہوری نظام, اس نے ہمیں دیا کیا آیا تھا؟ فرسودہ, ایکسپلائٹیٹو. کون لوگ پہنچتے ہیں, پھر وہ کرتے کیا ہیں قوم کے ساتھ, اور پھر وہ اگلے دفعہ پھر ووٹ لینے آ جاتے ہیں. کتنا کچھ ان کا مفاد ہے اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, یہاں کے عوام کے ساتھ. مغربی ممالک کے اندر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جمہوریت کو لینے کے باوجود اتنے گرے ہوئے نہیں جتنے ہم گرے ہوئے. وجہ کیا ہے؟ مسلمان کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ پسترین ہے. پھر کوئی اور مفاد, قومی مفاد, نیشنل مفاد, اجتماعی مفاد, سب ختم ہو جاتے ہیں. آپ کا تجربہ ہوگا انڈیا کے لوگوں کے اندر کم سے کم اپنا ایک نیشنل انٹرسٹ کا ایک کانسیپٹ ہے, قومی مفاد ہے. ہم سے بہت زیادہ. ہم کہاں کھڑے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے؟ تو کیا اسلام لانے کا اور قرآن کو ماننے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے؟ معاذ اللہ, معاذ اللہ. اصل میں ہم اسلام سے بہت دور ہیں, ایمان ہمارے اندر موجود ہی نہیں ہے. ایک موروثی طور پر ہمیں ایک چیز ملی ہے, اس کی حقیقت کو جاننے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی. وہ ہمارے اس تو سوچ کے لیے کافی ہے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں, موروثی طور پر اسلام کو جنت ہماری میراث ہے. لہذا جو کچھ مرضی کرو جنت تو پہنچ ہی جاؤ گے. باہر کیسے, یہ ایمان کہاں سے آئے گا؟ یہ قرآن ہی عطا کرے گا اس دور میں. تو اگر اس قرآن کے ساتھ تعلق چھوٹ گیا اللہ کی کتاب کے ساتھ, تو اللہ کی نگاہ میں پھر اس امت کی حیثیت کیا ہے؟ کما سر الحمار یحمل اسفارا, اس گدے کسی ہے کہ جس پر عالمانہ کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا. میں ایک کوٹیشن لے کر آیا تھا, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ, ان کی تفسیر بڑی مشہور ہے, پاکستان کے پہلے حقیقی معنوں میں شیخ الاسلام, اب تو لفظ شیخ الاسلام بھی بدنام ہو گیا تو یہ لفظ زبان پہ لاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, لیکن جو حقیقی معنوں میں شیخ الاسلام تھے, ریئل سینس, اس آیت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یعنی تورات, یہود پر تورات کا بوجھ رکھا گیا تھا اور وہ اس کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے تھے, لیکن انہوں نے اس کی تعلیمات اور ہدایات کی کچھ پرواہ نہیں کی. کیا کیا؟ انہوں نے اس تورات کی تعلیمات اور ہدایات کی کچھ پرواہ نہیں کی, نہ اس کو محفوظ رکھا, نہ دل میں جگہ دی, نہ اس پر عمل کر کے اللہ کے فضل و انعام سے بہرہ ور ہوئے. بلا شبہ تورات, جس کے یہ لوگ حامل بنائے گئے تھے, حکمت و ہدایت کا ایک ربانی خزانہ تھا. وہ اپنی جگہ خزانہ تھا, ہمیں اس سے اعلیٰ خزانہ اللہ نے عطا کیا کامل, مگر جب اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا, منتفع نہ ہوئے, تو وہی مثال ہو گئی, نہ محقق شدی نہ دانش مند, چار پائے برو کتاب چند. یہ فارسی میں اصل میں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ چار پائے, کسی چوپائے کے اوپر آپ کتابیں رکھ بھی دیں تو اس سے نہ وہ محقق بن جائے گا نہ دانش مند بن جائے گا. قرآن نے اس چوپائے کو بھی معین کر دیا, وہ چوپایا کون سا ہے؟ ایک گدے پر علم و حکمت کی 50 کتابیں لاد دو, اس کو بوجھ میں دبنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں, وہ تو اپنے جبلی طور پر کچھ کھانے پینے کے ہی اس کو تلاشی رہے گا, گھاس, ہری گھاس کی تلاش میں رہے گا. اس بات سے کوئی سروکار نہیں رکھتا کہ پیٹھ پر لال و جواہر لدے ہوئے ہوں یا خزف و سنگریزے پتھر ہو, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگلی بات بڑی خوبصورت فرمائی, اگر محض اسی پر فخر کرنے لگے کہ دیکھو میری پیٹھ پر کیسی کیسی عمدہ اور قیمتی کتابیں لدی ہوئی ہیں, لہذا میں بڑا عالم اور معزز ہوں, تو یہ اور زیادہ گداپن ہے. ہم آج وہیں کھڑے ہیں اسی مقام پر, اس کتاب کے بارے میں ہم کہیں گے دیکھو کیا عمدہ کتاب اللہ نے ہمیں دی ہے, ہمارا مقام بہت اونچا ہے. نہ پڑھنے کے لیے تیار, نہ سمجھنے کے لیے تیار, نہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار, بلکہ جو مشن تھا مسلمانوں کا, جس کی وجہ سے خیر امت قرار دیے گئے, ہمیں اتنا یاد رہ گیا کہ ہم خیر امت ہیں, اور یہی ہمارے اندر جو ہے وہ ایک زوم بھی بن گیا ہے, اپنے آپ کو غلط فہمی میں رکھنے کا ایک ذریعہ بھی بنا. ہم خیر امت ہیں. خیر امت کا مطلب کیا تھا؟ تم نے پوری دنیا کے سامنے وہ نمونہ قائم کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے قائم کر کے دکھایا تھا, اس لیے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. یہ ذمہ داری جو رسول اور نبی ادا کرتے تھے کس پر آئی ہے؟ اس امت کے اوپر. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی ذمہ داری ہے. آج ہر بچے کو یہی بتایا جاتا ہے کہ کامیابی کے لیے اعلی تعلیم حاصل کرنی ہے, اور اس تعلیم کا کوئی تعلق قرآن سے, دین سے, اسلام سے کچھ نہیں. تو امت مسلمہ کے فرد ہو, تمہارا مشن کیا تھا؟ اسلام کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ مسلمانوں کا کردار کیا ہوتا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہمارا عملی نمونہ تھے ہمارے لیے, ان کی مثالیں کیا ہیں؟ کچھ پتہ نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں ہو بتانے کی. تو آج اس آیت کا مصداق کون ہے؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. لہذا اس قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہونا چاہیے امت کا, تبھی اسے مشن بھی یاد رہے گا, اس کے تقاضے بھی یاد رہیں گے, اور ایمان بھی تازہ رہے گا. قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامو مل جل کر. ایک جگہ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جو کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں، حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرتے ہیں، انا لا نضیع اجر المحسنین، ایسے حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. یعنی مطلوب تو یہ، اور خاص طور پر یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے پھر دوہرا رہا ہوں اس خاص تناظر میں، کہ ختم نبوت کے بعد اب جو چیز قائم مقام ہمارے پاس ہے وہ اصل میں اللہ کی کتاب ہے. قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ، نبی اور رسول کوئی نہیں آئے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، قرآن نے بھی صاف اشارہ کر دیا، وخاتم النبیین، اور اب 1515 صدی ہے، سب کو معلوم ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، اور جو بھی آیا وہ جھوٹا مدعی تھا ثابت ہو گیا. تو ختم نبوت کا لازمی تقاضا کیا، رسول اور نبی تو نہیں ہے، اب کتاب کو حفاظت دے دی گئی ہے، یہ جو منبع ہدایت ہے، منبع ایمان، منبع اور سرچشمہ یقین، یہ قرآن جو ہے اس کو آخر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، اب اس کو تھامو. چنانچہ اسی ایک اور جو حدیث آئی ہے اس کے اندر سات سنتی کا لفظ بھی ہے، اور وہ بات بالکل واضح ہے، جب اسوہ کامل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن قرار دیتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن مجید الفاظ کا مجموعہ ہے، ان الفاظ کی عملی تعبیر کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو اسوہ کامل ہے، آپ کے فرمودات ہیں جو اس قرآن کی تشریح ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ لوگوں کے لیے نازل کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے آپ اس کو بیان کریں، کھول کر اس کی وضاحت کریں، اس کی تشریح کریں، اس لیے کہ آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اتھارٹی دی گئی ہے، قرآن کے اصل شارع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ یہ ہے والذین یمسکون بالکتاب، اب جڑے رہنے کے لیے قرآن، اور اگر اعتصام بالکتاب نہیں کر رہے، قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر یہ مثال تمہارے لیے آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنی شکل دیکھ لو. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. اب یہاں چند لفظوں میں کہ قرآن کے ساتھ وہ تعلق کہ ہم کہیں کہ ہاں ہم نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہے، اعتصام بالکتاب، تمسک بالکتاب جو قرآن کی اصطلاحات ہیں، اعتصام کہتے ہیں کسی کے ساتھ چمڑ جانا، تمسک کسی کو مضبوطی سے تھام لینا. تقاضا کیا ہوگا، قرآن کی تلاوت کی جائے. یہ قرآن وہ کتاب نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لی اور اٹھا کر رکھ دی کہ ہاں ہم نے پڑھ لی، اور جس کو عربی آتی ہے اس نے کچھ نہ کچھ سمجھ بھی لیا، کچھ مفہوم، اور پھر اٹھا کے رکھ دیا جائے. ایمان، آپ کو آکسیجن چاہیے نا زندہ رہنے کے لیے، ایمان کو آکسیجن کہاں سے ملے گی کہ ایمان بھی زندہ رہے، اس کے لیے مسلسل قرآن کی تلاوت ضروری ہے. دیکھیں قرآن مجید کو اللہ اور اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے زیادہ سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، اور صحابہ میں سے اکثر کا معمول، خاص طور پر جو ابتدائی دور میں تھے، ایک ہفتے میں پورے قرآن کی تلاوت اپنی نماز تہجد کے اندر مکمل کیا کرتے تھے، اور رمضان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ہوتا تھا. ہم تو ایک دفعہ رمضان میں سن لیں تو بس ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مار لیا، روزانہ 4.5 پارے اوسط بنتی ہے. یہ صحابہ کا معمول تھا. اور ورتل القرآن ترتیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے آپ آدھی رات یا اس سے کچھ زائد یا اس سے کم کھڑے رہیں. اور کھڑے ہو کر صرف یہ نہیں ہے کہ ڈھیر لگا دیں رکعتوں کے، نہیں، رکعتیں تو 8 آپ کا معمول تھا. قرآن کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ ترتیل کے ساتھ، اور آپ پڑھتے تھے. ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ بھی پڑھی ہے آپ نے، اور سورہ آل عمران بھی پڑھی ہے، اور سورہ نساء بھی پڑھ ڈالی، اور ترتیل کے ساتھ اندازہ کیجئے وہ ایک رکعت کتنی لمبی ہوگی. یہ ہے قرآن، قرآن کے ساتھ جڑنے کا معاملہ. اور صحابہ جو سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، ان کا معمول میں نے آپ کو بتا دیا. تو احتسام بالقرآن کے تقاضے ہیں، قرآن کو پڑھیں اس گہرے یقین کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے، پیغام ہے. عربی سیکھ لیں تو کیا کہنے، اور نہیں تو بہرحال ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، اس کو بھی روزانہ کا معمول بنائیں. کتاب ہدایت ہے، کوئی ہدایت نامہ ہمیں دے کہ یہ آپ کے لیے ہدایت نامہ ہے، اس کے مطابق عمل کریں. اور ہمیں پڑھنا بھی نہ آتا اور ہم اس کو تبرک سمجھ کے ڈیم میں ڈال لیں تو ہدایت تو ہمیں حاصل نہیں ہوئی، اس کے لیے تو سمجھنا ہوگا. تو سمجھ کر پڑھنا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورہ سعد کی آیت ہے. یہ کتاب ہم نے نازل کر دی ہے، بہت بابرکت کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کس ہستی کی ہے؟ اللہ شہنشاہ ارض و سماوات کا کلام ہے، اس سے زیادہ بابرکت کتاب کوئی نہیں ہو سکتی. تو بابرکت ہے تو کیا کرو، ہم نے تو سمجھا کہ ہاں بابرکت تو بہت ہے، ریشمی جو دار میں لپیٹ کے رکھو، عطر لگا کے رکھو، اوپر رکھو، کسی کا ہاتھ بھی نہ پہنچے. کھولنی تبھی ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے. یہ جو اقبال کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا، بایا تشترا کار جدینیز کی از یاسین ہوا آسان بے میری، قرآن کا ایک ہی مصرف رہ گیا، مرتے ہوئے کوئی یاسین کھول کر پڑھ کر سنا دی جائے. ایک مصرف ہم نے آگے اور تلاش کر لیا، مرنے کے بعد جو ہے وہ تیسرے دن قرآن خانی بھی ہوگی، اس وقت بھی کھولی جائے گی، لیکن مردے کے لیے، زندوں کے لیے نہیں ہے. تو سمجھ کر پڑھنا. کتاب انزلناہ الیک مبارکن، بڑی بابرکت کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے. کیوں؟ لیتدبروا آیاتہ، لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، غوطہ زنی کریں. جو اقبال کہتے ہیں قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان. یہ حکمت کا بہت بڑا خزانہ، ہدایت کا بہت بڑا خزانہ. ولیتذکر اولو الالباب، اور جو بھی سمجھدار لوگ ہیں وہ اس سے تذکر حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، جو اس کا اصل میسج ہے اس کو پا کر اپنی زندگی کا رخ صحیح کریں، قبلہ درست کریں. یہ ہے کتاب، اس لیے نازل کی ہے، بہت بابرکت، ہم نے صرف اس کو بابرکت ہی بنا دیا، باقی جس کے لیے، جس مقصد کے لیے اتاری گئی ہے اس سے کوسوں دور ہیں آج. اور جب کتاب ہدایت ہے تو پھر اگلی ذمہ داری کیا ہے؟ اس ہدایت پر عمل بھی کریں. مان رہے ہیں کہ وہ رب السماوات کی کتاب ہے، اس کا پیغام ہے ہمارے لیے، وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. ہدایت کس لیے دی گئی ہے؟ اس کے مطابق عمل کرو، اس کو فالو کرو. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بہت بابرکت ہے، اب اس کو فالو کرو، اس کا اتباع کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو. اجتماعی انفرادی تمام معاملات کا بنیادی حل اسی کتاب میں موجود ہے. یہ ہے تمسک بالکتاب. اور اگر ہم یہ نہیں کر رہے، اور بلکہ ایک ذمہ داری جو اس سے پہلے اہل تورات پر تو نہیں تھی، جو ہم پر ہے خاص طور پر، ہم خیر امت ہیں، سب سے اعلیٰ امت ہیں، اس حوالے سے کچھ ذمہ داریاں ہیں. اللہ کا یہ پیغام پوری نوع انسانی تک پہنچانا یہ کس کے ذمہ ہے؟ ظاہر بات ہے سکھوں کے ذمہ تو نہیں ہے, ہندوؤں کے ذمہ تو نہیں ڈالا گیا. جو حاملین کتاب اللہ ہیں ان کے ذمہ ہے اس پیغام کو آگے پہنچائیں, یہاں تک کہ چپے چپے تک اس قرآن کی ہر جگہ پہنچا دیں. مطلوب تو یہ ہے. آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے بدقسمتی سے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلے قرآن پہنچایا جائے, اور یہی کام ہے جو اللہ تعالی نے الحمدللہ والد محترم رحمہ اللہ سے جو کام دیا ہے وہ بنیادی طور پر قرآن کی طرف لوگ متوجہ ہوئے ہیں, انہیں احساس ہوا ہے کہ ہاں اس کے اندر کوئی پیغام ہے, کوئی میسج ہے, یہ ایک بامانی کتاب ہے, یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے, اس کا پیغام دل میں اثر کرتا ہے, یہ فطرت کی پکار ہے. لیکن یہ تو بہت بڑے پیمانے پہ ضرورت ہے, یہ تو پوری دنیا تک پہنچانا تھا ہم نے اس کو. آج سب سے پہلی ضرورت یہ ہے امت کو, مسلمانوں کو پہنچایا جائے. بہرحال اگر یہ نہیں کر رہے, اس کتاب کے حقوق ادا نہیں کر رہے, تو اللہ تعالیٰ کا فتویٰ آئے اور قیامت تک کے لیے اگر اس کتاب کی ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے تو مثال کمثل الحمار یحمل اسفار, اور ساتھ ہی فرما دیا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بڑی بری مثال ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن صادق پوری آتی ہے اس قوم پر کہ جس نے اللہ کی آیات کی تکذیب کر دی, اور تکذیب میں عرض کر چکا ہوں ہم نے زبان سے تو نہیں کی, زبان سے تو ہم بہت اقرار کرتے ہیں صبح شام, ایک لاکھ مرتبہ بھی کوئی کہے کہ کہو تو ہم تیار ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. عمل سے تکذیب کر رہے ہیں, اللہ کی کتاب ہے, کتاب ہدایت ہے مان رہے ہیں, اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں, اس کو اپنی زندگی کا مشعل راہ بنانے اور امام بنانے کے لیے تیار نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اگلی آیت پھر آپ دیکھیں گے کہ لگتا تو ایسے ہے کہ جیسے مضمون کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے لیکن بڑا گہرا ربط ہے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, اے نبی فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ جو یہودی ہوئے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا زوم ہے, گمان ہے, دعویٰ ہے کہ تم سب سے بڑھ کر اللہ کے ولی ہو, اللہ کے دوست ہو, اللہ کے چہیتے ہو لوگوں کو چھوڑ کر بقیہ لوگوں کے مقابلے میں, فتمنوا الموت. اصل میں یہود کا دعویٰ یہ تھا جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں نا, امت مرحومہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ مرحومہ, کیونکہ لفظ مرحوم ہمارے ہاں اس شخص کے لیے آتا ہے کہ جو فوت ہو گیا ہو. آج تو ویسے امت اسی معنی میں شاید محرومہ ہے, مرحومہ ہے, لیکن حقیقت میں مرحوم وہ ہے جس پر اللہ کا رحم ہوا, رحمت جس پر نازل ہوئی, جس کو کسی بڑے شخص کے لیے جو ولی اللہ ہو, بہت عالم باعمل ہو, رحمت اللہ علیہ, یہ الفاظ استعمال, اللہ کی رحمت ہو, اس امت پر بھی اللہ کی خصوصی رحمت ہے, اس لیے مرحومہ کہا جاتا ہے, جس پر رحم ہوا. تو اس سے پہلے یہود امت تھے, وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم نحن ابناء اللہ واحباؤ, کہ اصل میں رحم تو ہم پر ہے, ہم اللہ کے بڑے لاڈلے اور چہیتے ہیں, ہم دیکھو نسل در نسل انبیاء کی اور رسولوں کی اولاد ہیں, ہمارے ہی اندر اتنے نبی اور رسول آئے ہیں اور کتابیں اتنی ہمیں ملی ہیں بقیہ پورے لوگوں کے مقابلے میں, دنیا کے مقابلے میں ہمارا ایک خصوصی مقام ہے, اور اسی خصوصی مقام کا تقاضا یہ ہے کہ جنت ہماری میراث ہے, ہم تو بخشے بخشائیں. قرآن نے ان چیزوں کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے, انہیں کنڈیم کرنے کے لیے بھی, اور اس سے زیادہ یہ کہ ہمارے لیے ایک عبرت کا نمونہ پیش کرنے کے لیے کہ کہیں تم بھی انہی رستوں پر مت چل پڑنا, یہی سوچ تمہارے اندر جو ہے ڈیولپ نہ ہو جائے کہ ہم تو بخشے بخشائیں. لیکن ہوا وہی ہے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, آپ نے خبر دی تھی کہ اس سب کے باوجود بھی امت وہ سب کچھ کرے گی جو یہود نے کیا تھا, ان تمام گمراہیوں میں مبتلا ہوگی یہ امت کی، اور ہم دیکھ رہے ہیں. چنانچہ اگر بڑے لاڈلے اور چہیتے ہو اللہ کے اور جنت تمہاری میراث ہے اور تم بخش دیے جاؤ گے، سیدھے جنت میں جاؤ گے، تو پھر ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے اور تم دل سے سمجھتے ہو کہ ایسا ہے، فَتَمَنَّبُ الْمَوْتِ، تو تمہیں تو موت کی تمنا کرنا چاہیے، جلد سے جلد اس محبوب حقیقی سے ملاقات ہو، اس کے حضور جا پہنچے. دنیا تو مصائب، مشکلات، آزمائشیں، تکلیفیں، رکاوٹیں، فرسٹریشنز، انگزائٹیز، ان کا مجموعہ ہے. یہاں سے نکل کر اور ہم وہاں پہنچیں ابدی راحت کے اندر. اب یہ دیکھیں، یہاں بھی اس امت کو بھی ذہن میں رکھ لیں، یہی لٹمس ٹیسٹ ہمارے لیے بھی ہے. اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے خاص چہیتے ہو، تو پھر فتمنا اور موت، تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا دو ٹوک، ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، یہ ہرگز ہرگز موت کی تمنا نہیں کر سکتے، بسبب ان کرتوتوں کے اور وہ جو گناہ ہیں، جو کمائیاں انہوں نے کی ہیں، جو آگے بھیجی ہیں. اندر دل میں چور ہے کہ دنیا کی محبت میں سب سے آگے ہیں. یہ بات یہی مضمون سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے اور وہاں مزید وضاحت سے آیا ہے. کیا مسلمانوں، تم پاؤ گے کہ دنیا کی محبت میں سب سے زیادہ ڈوبا ہوا کون ہے؟ تو وہ یہود ہیں. اور اگر ان میں سے ہر ایک کو ایک چاہتا یہ ہے کہ ہزار برس کی عمر ہو جائے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ مشرکوں سے بھی زیادہ اس دنیا کی زندگی کے حریص ہیں، کوئی ان میں سے مرنا نہیں چاہتا. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے کرتوتوں کے سبب سے، جبکہ کہتے زبان سے یہ کہ ہم لاڈلیں، ہم بخشے بخشائیں. یہ ہے، یہ کیا ہوتا ہے، جب حقیقی ایمان اندر نہ رہے تو مسلمان کے لیے پھر دنیا ہی سب کچھ بن جاتی ہے، پھر وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حریص ہو جاتا ہے اس دنیا کا، زیادہ لالچی ہو جائے گا. اور آج ہم اسی مقام پہ کھڑے ہیں، اور اس کی خبر دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دیکھیے آج کے حالات پر کتنی صادق آ رہی ہے. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، یو شکل امم ان تدا علیکم کما تدا الاکلۃ الی قصعتھا، ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جیسے دسترخوان پر کھانا چننے کے بعد مہمانوں سے کہا جاتا ہے کہ آئیے اور تناول فرمائیے، اور یہ جو ہم نے بھنا ہوا بکرا یہاں سامنے رکھ دیا ہے، چھری پکڑیے اور اپنا اپنا اس میں سے حصہ وصول کیجیے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا واقعی ہم اتنے کمزور اور بے بس ہو جائیں گے کہ دنیا کی قوتیں ہمارے ساتھ جو مرضی کر لیں اور ہم ایسے پڑے ہیں جیسے مردار ہو؟ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہم بالکل بے بس ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، بلن تم یوم بھائی دن کثیر، تعداد بہت ہوگی. اور مجھے یقین ہے کہ صحابہ کے ذہن میں کبھی یہ فکر نہیں آ سکتی کہ مسلمان کبھی پونے دو ارب ہوں گے، ان کی گنتی لاکھ سے آگے تھی نہیں، وہ کروڑ اور ارب عرب کے تصور سے واقف ہی نہیں تھے. تو پھر کیا ہے، ہوگا کیا، کیا وبال آئے گا؟ آپ نے جواب دیا، اقوام عالم کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت نکال دے گا، مسلمانوں کا روب، دبدبا، دھاک ختم ہو جائے گی. سبب کیا ہوگا؟ سبب یہ ہوگا کہ تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی. بیماری کیا؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، وہ کراہیت الموت، اور موت سے فرار، موت سے ڈرنا. جبکہ بندہ مومن کے لیے وہ تو اقبال کہتے ہیں نا کہ موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے رخ دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے. شہادت مطلوب و مقصود مومن, سچا مومن ہوگا تو وہ تو کہے گا کہ دنیا کی زندگی یہ تو ابال ہے, جلد از جلد مجھے مرتبہ شہادت حاصل ہو جائے. یہ زمین آسمان کا فرق واقع ہو جائے. دنیا کی محبت, اپنا مشن بھول گئے, نصب العین بھول گئے, دینی ذمہ داریاں بھول گئے, دنیا کی دوڑ میں اسی طرح آگے جا رہے ہو جیسے دہریے ہیں اور ملحد ہیں اور کافر ہیں. کوئی فرق نہیں ہے کوالیٹیٹو, بلکہ حریص ان سے بھی زیادہ. بہرحال دنیا کی محبت کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے موت سے فرار. موت سب سے بڑی ناگوار حقیقت. یہی ہو رہا تھا نا افغانستان میں. کیا تھا, کیا کچھ ویپنز نہیں ہیں ان کے پاس, اور امریکنز کا تو خاص معاملہ یہ تھا. مقابلے میں نہتے طالبان تھے, طالبان کا لفظ بدنام ہو گیا, وہ خالص اللہ کے وفادار جنہوں نے شریعت نافذ کی تھی, میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں دنیا کی زندگی کے مقابلے میں موت زیادہ عزیز تھی, شہادت کی تمنا. اور وہاں وہ لوگ ہیں جن کا فلسفہ یہ تھا کہ بابر بیش پوش کے عالم دوبارہ نیز, خوب دنیا کے بزے لوٹو کہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے, یہی آخری موقع ہے. لہذا زندگی کو جتنا طول دے سکتے ہو اور اس کو جتنا انجوائے فل بنا سکتے ہو, یہ تمہارا مقصد حیات ہونا چاہیے. ان کے لیے سب سے بڑی جو المناک شے ہے وہ موت ہے. جان کی حفاظت سب سے بڑا مسئلہ ہے, موت کیسے قبول کر لوں. امریکنز تو سب سے پیچھے ہوتے تھے, اگلی صفحے جو ہیں وہ افغان فوج جو کرزئی کی فوج ہے, پہلی صف ان کی ہوگی, پیچھے اس کے نیٹو ہوں گے, اس کے پیچھے امریکنز ہوں گے. بزد انتہا درجے, سب کچھ ویپنز وہ ہیں ان کے پاس جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ دنیا کی محبت. یہی آج مسلمان کا سب سے بڑا آدمی ہے. تو جب قرآن کے ساتھ تعلق جو وہ کمزور پڑے گا, ایمان کمزور ہو جائے گا, اور ایمان کمزور ہوگا تو دنیا کی طرف رغبت بڑھے گی, اور انجام یہ ہوگا کہ پونے دو عرب ہو گئے اور کبھی قرآن مجید کو جلا کر مسلمانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے خاکے بنا کر مسلمانوں کی شدید ترین دل آزاری کی جا رہی ہے. کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے, بے بس. وہ 25 سال پہلے میرا خیال ہے وہ رشدی تھا, وہ خبیث انسان جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی, وہ آج بھی دندناتا پھر رہا ہے. وہ ایک آدمی قابو نہیں آیا اس پوری امت کے آج تک. یہ تو حال ہے. بہرحال یہ ہے, یہ اس کے ساتھ جڑ گئی بات. اس قرآن کے ساتھ تعلق کمزور ہوا, ایمان زائل, اور جب ایمان زائل ہوگا تو پھر اس انجام کو پہنچو گے. دنیا کے حریص, موت سے سب سے زیادہ خوف. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو, فرار اختیار کرتے ہو, وہ تمہیں آ پکڑے گی, اس کے شکنجے سے نکل نہیں سکتے. ایک اور ایک جگہ فرمایا, چاہے تم بڑے مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ, موت کا فرشتہ وہاں بھی آ جائے گا. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ, اور پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ہستی کی طرف جو ظاہر شہادہ اور چھپی ہوئی چیزوں کو, غیب کو, سب کا جاننے والا ہے. زبان سے کیا کہہ رہے تھے, اندر کیا تھا, حقیقت کیا تھی, عزائم کیا تھے, محبت کس سے تھی, رب اللہ کو مانا تھا یا امریکہ کو مانا تھا. اب امریکہ کو رب ماننے کے باوجود اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ سب کچھ کھول دے گا. اللہ علیم بالظالمین فینبئکم بما کنتم تعملون, اور وہ خوب واضح کر کے جتلا دے گا تمہیں جو بھی عمل تم کرتے رہے تھے, دنیا میں جو کچھ کیا تھا وہ سب تمہارے سامنے لے آیا جائے گا. پہلا رکوع یہاں مکمل ہوا، اس کے بعد دوسرے رکوع میں جمعے کے احکام ہیں، اس پر انشاءاللہ بات آئندہ ہوگی اگر اللہ نے چاہا تو. کچھ حالات کے حوالے سے تو وقت بھی نہیں ہے، تھوڑا سا ذکر میں نے کر دیا کہ کم سے کم یہ اندازہ تو ہو رہا ہے، قوم کو کچھ پتہ چل رہا ہے، حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ یہ نظام جسے ہم نے مقدس گائے کی طرح سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس نے اس قوم کو آج تک دیا کیا ہے. یہ اویئرنیس تو کم سے کم آ رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کہا جا رہا ہے کہ انقلاب آئے گا، تو میں سمجھتا ہوں انقلاب تو کیا رستہ تو ہموار ہو رہا ہے، لیکن جو اثر انقلاب مطلوب ہے، دینی اسلامی نظام مصطفیٰ والا انقلاب، وہ دور دور نظر نہیں آ رہا. یہ انقلاب کیا ہوگا کہ غریب جو ہیں وہ پھر عمرا کے پیٹ پھاڑیں گے، اور یہ جو طبقہ ہے جو ہمارے سروں پر مسلط رہا ہے، ان سے جو ہے وہ اگلوایا جائے گا یا یہ پھر ملک سے بھاگیں گے. اس قسم کا جو ہے خونی انقلاب جس سے اور زیادہ بدتری پیدا ہو، آثار اگر ہیں تو اس کے، اس لیے کہ اللہ کے دین کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے ساتھ کوئی حقیقی دلچسپی کہیں نظر نہیں آ رہی اس ملک کے اندر. تو اس کا جو انجام ہے وہ انقلاب کی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وہ انقلاب جو مطلوب ہے وہ نہیں آئے گا جب تک کہ ہم اپنے آپ کو درست نہ کریں. اس انقلاب کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے، اپنی سوچ سے ہوتا ہے، مومنانہ کردار سے ہوتا ہے. حزب اللہ تیار ہوتی ہے تب بات آگے بڑھتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس وقت پر ہم کام کرنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات الحکیمہ.